الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله العظيم.
اس بارے میں بات عرض کی جا رہی ہے کہ قتل و غارت گری کے زمانے میں عام لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. اس بارے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جہاں ایک بہت بڑا عذاب ہے وہاں ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے عام لوگوں کے لیے. اسی لیے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جنہوں نے بہت سے فتنے دیکھے جن میں بہت زیادہ قتل و غارت گری ہوئی مگر انہوں نے اپنے آپ کو ان فتنوں سے علیحدہ رکھا. یہاں تک کہ بعض ایسے فتنے بھی تھے جن میں حق واضح تھا. ہاں جی حق واضح ہو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی واضح طور پہ حکم فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. جب ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو لوگوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح و صفائی کرا دو. صلح و صفائی کی کوششوں کے باوجود فرمایا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, اگر ایک جماعت ایک گروہ پھر بھی دوسرے پر زیادتی کرنے لگے باز نہ آئے. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, تو اس گروہ کو قتل کرو جو زیادتی کر رہا ہے. صلح و صفائی کی کوششوں کے باوجود دوسرے فریق پر وہ زیادتی کر رہا ہو تو زیادتی کرنے والے گروہ کو قتل کرو. یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی کے حکم پر واپس آ جائے. حتی تفیء الی امر اللہ, فان فاءت فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین. جب وہ واپس آ جائے, زیادتی کرنے والا گروہ اللہ کے حکم پر واپس آ جائے یعنی صلح و صفائی پر راضی ہو جائے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح و صفائی کرا دو. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. یہاں پر ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو گروہوں کو جو دونوں لڑ رہے ہیں آپس میں ان کو ایمان والا قرار دیا. ہیں دونوں ایمان والے, حالانکہ کتنا بڑا گناہ ہے قتل کا, یہ حقوق العباد کو ضائع کرنے کی انتہا ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دیں, لیکن اتنے بڑے گناہ کے باوجود ان کو کہا گیا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, یہ ایمان والے ہیں دونوں, اگرچہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. معلوم ہوا جو بعض لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ میں تو کافر ہو گیا, تو کافر ہونا اتنا آسان نہیں ہے بھائی, اتنا سستا نہیں ہے کہ آپ بس ایک دو وسوسے آئے اور ہم کافر ہو گئے, ایسی بات نہیں ہے. تو یہاں پر دونوں کو ایمان والا قرار دیا گیا, دونوں ہیں ایمان والے, اس لیے دونوں کی آپس میں صلح و صفائی کرا دو. یہ اس صورت میں ہے جبکہ حق واضح ہو, اور بہتر اس صورت میں بھی یہی ہے کہ الگ رہا جائے. لڑائی کسی قسم کی لڑائی ہو وہ خطرناک ہے، اس میں حصہ نہ لیا جائے. حضرت عدیثہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والد سے پوچھا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو فتنہ ہوا تھا اس میں قتل و غارت گری ہوئی، میرے والد صاحب سے کہا گیا کہ آپ بھی چل کے لڑیں، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی کہ جب فتنے شروع ہو جائیں آپس میں اور لڑنے والے دونوں مسلمان ہوں تو تم اپنی تلوار لکڑی کی بنا لینا. یہ مراد ہے، ظاہر ہے لکڑی کی تلوار سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ وہ تو بچوں کے کھیلنے کے کام آتی ہے. مراد یہ تھی کہ فتنہ کوئی بھی ہو جہاں دونوں طرف مسلمان ہوں، ہرگز اس میں حصہ مت لینا، الگ رہنا، یہ مراد تھی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنایہ اختیار فرمایا کہ تلوار لکڑی کی بنا لینا. تو جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ بھی حصہ لیں لڑائی میں، انہوں نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لکڑی کی تلوار بنا لی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے تلامذہ سے، شاگردوں سے، کہ فتنے کے زمانے میں اپنی تلوار کو کسی پتھر پر دے مارو یہاں تک کہ وہ ناکارہ ہو جائے، اور اپنی زبان کو بند رکھو، زبان الٹی سیدھی استعمال نہ کرو، اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، بلا یعنی بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو. اور یہ وہی الفاظ ہیں تقریباً جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائے تھے کہ کونو احلاس بیوتکم، تم اپنے گھروں کی، فتنوں کے زمانے میں ایسا کیا کرو کہ اپنے گھروں کی ٹاٹ بن جاؤ. جیسے ٹاٹ اس کو دروازے پر لٹکا دیا جاتا ہے، وہ کہیں نہیں جاتا، وہیں لٹکا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ گل جائے، پھٹ جائے، خراب ہو جائے، دوسرا ٹاٹ بدل دیا جاتا ہے، مگر اس وقت تک وہ وہیں رہتا ہے، کہیں نہیں جاتا. تو فرمایا گھروں کی ٹاٹ بن جاؤ، گھر سے بلا ضرورت باہر ہی نہ نکلو، اپنے روزگار کام کاج کے لیے نکلو اور واپس آ جاؤ. اور ایک روایت میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، لا تذهب الدنیا، یہ دنیا برباد نہیں ہوگی، یہاں تک کہ حتی یأتی علی الناس یوم، یہاں تک کہ ایسا وقت، ایسا دن نہ آ جائے لوگوں کے اوپر، لا یدری القاتل فیما قتل، کہ قاتل یہ نہیں جانے گا، اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں قتل کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، ولل مقتول فیما قتل، اور نہ ہی مقتول کو پتا ہوگا قتل کیے جانے والے کو کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا ایسا بھی، ایسا ہو سکتا ہے؟ فقیلا کیف یکون ذلک، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا الحرج، ایسا ہوگا اس وقت جبکہ خون ریزی کی کثرت ہوگی. اور فرمایا القاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے. تو یہ خون ریزی کی کثرت کی طرف سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ خون ریزی کی کثرت ہو جائے گی قرب قیامت میں. اور یاد رکھیے یہ زمانہ وہی ہے، ڈاکہ زنی، فسادات، حادثات، کسی بھی صورت میں لوگوں کی اموات تو واقع ہو رہی ہیں. تو فرمایا قریزی زیادہ ہوگی اور قاتل اور مقتول دونوں جہنمی، اس لیے فرمایا کہ ایسے فتنوں سے الگ رہو، علیحدگی اختیار کرو. ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تلوار آئی نجران سے ہدیے میں. اس وقت ایک صحابی جن کا نام، ان کا نام بھی محمد تھا، محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کے پاس موجود تھے. آپ نے وہ تلوار جو ہدیے میں آئی تھی وہ ان کو عطا فرما دی، ان کو بھی یعنی گویا تحفہ عطا فرما دیا. اور پھر فرمایا کہ اس تلوار سے جہاد کرنا اللہ کے راستے میں، لیکن اگر کوئی فتنہ واقع ہو جائے، کوئی فتنہ واقع ہو جائے تو اس تلوار کو کسی پتھر پر دے مارنا، تاکہ یہ ناکارہ ہو جائے، کسی کام کی نہ رہے. یہ نصیحت فرمائی. اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ حبشی غلام کی طرح بکریاں چراؤں، اس بات سے یہ مجھے پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں جب فتنہ واقع ہو جائے دونوں طرف مسلمان ہوں، میں کسی کی طرف سے لڑوں اور اس کی طرف سے میں تیر چلاؤں، چاہے وہ تیر خطا ہی چلا جائے مگر وہ بھی غلط ہے، اس کو بھی میں پسند نہیں کرتا. اسی لیے یہ فتنوں کے زمانے میں حضرت سلمہ ابن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے فتنے کھڑے ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فتنہ کھڑا ہوا، اس سے پہلے بھی فتنہ کھڑا ہوا، پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دونوں کی لڑائیاں ہوئیں، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، اس میں فتنہ ہوا، قتل و غارت گری ہوئی. تو حضرت سلمہ ابن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ الگ بنا لی تھی، وہاں ربضہ میں جا کر، مدینہ منورہ سے دور ایک بستی تھی، وہاں جا کر ایک جگہ بنا لی تھی اور وہیں رہتے تھے ویرانے میں. فتنوں سے بچنے کے لیے یہ طرز عمل اختیار کیا، اور جب موت کا وقت قریب آیا، وفات کا وقت قریب آیا تو مدینہ منورہ واپس حاضر ہو گئے. وہی حدیث پر عمل، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها، جس میں یہ استطاعت ہو، سکت ہو اس بات کی کہ وہ مدینہ منورہ میں آ کر مرے، تو اس کو چاہیے کہ مدینہ منورہ میں آ کر مرے. فانی اشفع لمن مات بها، کیونکہ میں اس کی سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا جو مدینہ منورہ میں جس کی موت واقع ہوگی، میں اس شخص کی شفاعت کروں گا اور آپ کی شفاعت رد نہیں کی جائے گی. لہذا وفات سے کچھ دن پہلے حضرت سلمہ ابن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ دوبارہ تشریف لے آئے. اب پھر اس کے بعد انتقال ہوا مدینہ منورہ میں تاکہ تدفین نصیب ہو جائے جنت البقیع میں. حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک قطع پڑھا کرتے تھے، اور وہ قطع دعائیہ قطع تھا، وہ پڑھا کرتے تھے الہی نجنی من کل ضیق، اے اللہ ہر تنگی سے مجھے نجات عطا فرمائیے. بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل میں، جو کہ اپنے تمام غلاموں کے آقا ہیں. وهب لي في مدينتي قرارا بإيماني ودفنا في البقيع، اور مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں قرار یعنی سکونت اور رہنا نصیب فرما دیجئے ایمان کی حالت میں، اور بقیع میں دفن نصیب فرما دیجئے. یہ قطع وہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ ایسا قبول ہوا کہ واقعی اللہ تعالی نے ان کو بقیع میں تدفین نصیب فرمائی. تو بہرحال فتنوں کی سے بچنے کی نیت سے حضرت سلمہ ابن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے دور جا کر رہا کرتے تھے، حالانکہ مدینہ محبوب کا شہر تھا، محبوب کا شہر بھی چھوڑ دیا انہوں نے فتنوں سے بچنے کے لیے. یہ بہت بڑی قربانی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ بچپن سے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حاضر ہوا کرتے، اور ایک طویل زمانہ انہوں نے پایا. بچپن سے ہی گویا کہ یعنی ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے، بانسری کی آواز آئی تو کانوں میں انگلیاں دے لی، اور پھر بہت دور تک آگے اسی حالت میں چلتے رہے. پھر چھوٹے بچے سے پوچھا کہ کیا اب آواز آ رہی ہے, جب اس نے کہا نہیں اب نہیں آ رہی, تو پھر انگلیاں باہر نکالی اور فرمایا میں نے فعلت کما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے وہ کیا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا. اس درجے کے متبع سنت تھے, بچپن سے ہی آگر تھے کہ یہ چھوٹے تھے مگر ساری باتیں ان کے ذہن میں محفوظ تھیں. تو بڑے بڑے فتنے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا فتنہ وہ انہوں نے دیکھا, پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو اختلاف ہوا وہ انہوں نے دیکھا, حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگیں انہوں نے دیکھی, حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت وہ, اس کے بعد حجاج ابن یوسف کے زمانے میں جو فتنہ ہوا اس میں بھی یہ موجود تھے. تو بڑے بڑے فتنے انہوں نے دیکھے. ایک مرتبہ لوگ ان کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں, آپ نکلیے اور لڑیے. فرمایا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا, دونوں طرف لڑنے والے مسلمان ہیں, میں ایسا نہیں کر سکتا. لوگوں نے کہا کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کا قتل مجھ پر حرام کیا ہے. تو لوگوں نے کہا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, فساد کرنے والوں کو قتل کرو یہاں تک کہ فتنہ ہی ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے. اس پر فرمایا قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةً, ہاں ہم نے یہ کیا ہے یہاں تک کہ فتنہ, ہم نے فتنوں کو ختم کر دیا, ہم بھی لڑے ہیں اس طرح یہاں تک کہ فتنے ختم ہوئے. وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَن تُقَاتِلُوا, اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم قتال کرو, لڑو آپس میں, حَتَّى تَكُونَ فتنہ, یہاں تک کہ فتنہ اور بڑھ جائے, وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ, اور دین غیر اللہ کے لیے ہو جائے. دین لوگ دوسرے لوگ اپنے لیے مخصوص کر لیں دین کو, ہم ایسا نہیں کر, میں نہیں کر سکتا ایسا, منع فرما دیا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے فتنے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان فتنوں کو دیکھنے کے بعد اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خود انہوں نے زیارت کی, ان کی صحبت اٹھائی, اس تمام انوارات کی روشنی میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان فتنوں میں حصہ لینا اچھا نہیں, علیحدہ رہنا ہی بہتر ہے. لہذا یہ جو آج کل کی لڑائیاں ہیں, ایک تو نمبر ایک تو یہ کہ کسی اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں, نمبر دو اپنی زبان کی حفاظت کریں, کسی فریق کے بارے میں کچھ نہ کہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حاکم کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا, آج لوگ کھلے عام گالیاں دیتے ہیں, یہ غلط ہے, شریعت پر عمل نہیں ہے, یہ اپنے جذبات پر عمل ہے. اور اپنے بچوں کو بھی روکیں, نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو اس فتنے سے الگ رکھیں. زبان سے کہنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں, بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ دونوں کے لیے دعا کریں, کوئی دونوں فریق لڑ رہے ہیں یا کوئی تین فریق لڑ رہے ہیں یا اور زیادہ لڑ رہے ہیں, دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو بھی ہدایت, سب سے پہلے تو اپنا مسئلہ اپنا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائیے, انہیں بھی ہدایت عطا فرمائیے. بس سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ فتنوں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا جائے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے, اور ایک فرقہ جس کو معتزلہ کہا جاتا ہے, بطور فرقے کے اس کا وجود باقی نہیں رہا, اس زمانے میں یہ فرقہ موجود تھا. اس کے نزدیک اس کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ قرآن اللہ تعالی کی مخلوق ہے. یہ ظاہر ہے کہ انتہائی باطل عقیدہ ہے, قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ ٹکراؤ تھا, حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، لہذا ان کو طرح طرح سے ستایا گیا، کوڑے لگائے گئے، مگر انہوں نے اس کے خلاف زبان نہیں کھولی. انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے، کوئی اپنا لشکر تیار کر کے حاکموں کے خلاف بغاوت نہیں کی، حالانکہ لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے. اگر وہ چاہتے تو لوگوں کو جمع کر کے حاکموں کے خلاف نکل کھڑے ہوتے. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہڑتالیں، احتجاج، جیل بھرو تحریک اور بھوک ہڑتال اور دھرنے، یہ مختلف صورتیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ تمام چیزیں بقول حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے یہ نصوص کے مقابلے میں اجتہاد ہے، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں خود سوچنا ہے اور اس کی ہمیں اجازت نہیں. نصوص کے مقابلے میں اجتہاد ہے، یہ اپنا اجتہاد ہم تھوپ رہے ہیں اپنے طور پر. شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں کہ ہم بھوک ہڑتال کریں یا دھرنا دیں یا ہڑتالیں کریں یا جیل بھرو تحریک شروع کریں. نہ جانے کیا کیا چیزیں وجود میں آ چکی ہیں. اور میں عرض کرتا ہوں اس میں تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں غیروں کی ایجاد ہیں، یہ غیر مسلموں کی ایجاد ہیں، غیروں کے ایجاد کیے ہوئے طریقے ہیں، ہم اس پر چل پڑے، انہیں ہم نے اختیار کر لیا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حق تو آیا ہے بلند ہونے کے لیے اور باطل آیا ہے نیچے ہونے کے لیے، لیکن جہاں تم یہ دیکھو کہ حق نیچے جا رہا ہے تو تم دیکھ لینا، غور کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حق تو بلند ہونے کے لیے آیا تھا مگر اس نے باطل کی کچھ چیزیں اپنے ساتھ ملا لی ہیں جبھی وہ نیچے جا رہا ہے. اور اگر جہاں تم یہ دیکھو کہ باطل اوپر جا رہا ہے، باطل کو ترقی ہو رہی ہے، تو فرمایا باطل تو آیا تھا نیچے ہونے کے لیے مگر تم غور کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ باطل نے کچھ چیزیں حق کی اپنے ساتھ ملا لی، حق کی چیزیں اس نے لے لی ہیں، جو اصول اور جو احکامات حق نے دیے تھے اس پر باطل عمل پیرا ہو گیا، تو وہ باطل اوپر جا رہا ہے. آپ دیکھیے ملاوٹ، بے ایمانی، لوٹ کھسوٹ، دھوکہ بازی، یہ سب ہم نے جو باطل کی چیزیں تھیں وہ ہم نے اختیار کر لی، انہوں نے ان چیزوں سے اپنی اصلاح کر لی. دھوکے بازی، معاملات کی صفائی، لوٹ کھسوٹ، اس قسم کی چیزیں ان کے یہاں نہیں ہیں، تو وہ ترقی کر رہے ہیں. حق کی چیزیں انہوں نے لے لیں اور ہم نے باطل کی چیزیں لے لیں، تو ہم نیچے جا رہے ہیں. انہوں نے حق کی چیزیں اپنا لی، اصول تو حق ہمیں دیے گئے تھے، یہ انہوں نے اپنا لیے، تو وہ اوپر جا رہے ہیں. لیکن یہ ان کا اوپر جانا بھی وقتی ہے، ظاہر ہے ایمان تو نہیں ہے. جب تک ایمان نہیں ہے تو کامیابی یہ بظاہر کامیابی ہے، حقیقی کامیابی نہیں ہوتی. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کوئی طرز عمل اختیار نہیں کیا، کوئی طرز عمل ایسا اختیار نہیں کیا، حالانکہ بہت بڑے امام تھے، عوام الناس میں ان کی بہت قدر و منزلت تھی، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. کوڑے لگائے گئے، یہاں تک کہ وفات کے وقت فرمایا کرتے تھے رحم اللہ ابو الحیثم، اللہ ابو الحیثم پر رحم فرمائے، اللہ ابو الحیثم پر رحم فرمائے، وفات کے وقت فرمایا. تو بیٹے نے پوچھا ابا یہ ابو الحیثم ہے کون شخص، آپ جو یہ دعا کر رہے ہیں ابو الحیثم پہ اللہ رحم فرمائے، ابو الحیثم پہ اللہ رحم فرمائے، یہ کون شخص ہے جس کے لیے آپ اتنی دعا کر رہے ہیں، اور کوئی آپ کو یاد نہیں آ رہا؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے جب کوڑے لگائے جانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، کوڑے لگانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، نحیف و نازک جسم، یہاں تک کہ ایسے کوڑے لگائے گئے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاجامے کا اظہار بند جو تھا وہ تک ٹوٹ گیا اور پاجامہ نیچے جانے لگا. جب سطر کھلنے لگا تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر کی طرف دیکھا، ہونٹ ہلے، اللہ سے دعا کی، اور لوگوں نے لکھا ہے، لوگوں نے بتایا کہ اسی وقت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پاجامہ خود بخود اوپر ہو گیا، آپ کا تسمہ خود بخود باندھ دیا گیا، اللہ کے حکم سے آپ کے سطر کی حفاظت کی گئی. اتنے اللہ کے مقبول بندے تھے. تو فرمایا فرمایا جب مجھے گھوڑے مارے جانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو ظاہر ہے جیل تھی, جیل میں اور قیدی بھی ہوتے ہیں, تو ابو الحیثم نام کا ایک ڈاکو تھا, اس نے کہا مجھے آواز دی پیچھے سے احمد, مجھے پکارا, متوجہ کیا, میں نے اس کی طرف دیکھا, اس نے پوچھا میں ابو, اس نے کہا میں ابو الحیثم ہوں, مجھے جانتے ہو؟ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں بھائی میں تو تمہیں نہیں جانتا, تم کون ہو؟ کہا میں ابو الحیثم ہوں, مشہور ڈاکو ہوں, اور مجھے ہزاروں کوڑے لگائے گئے, قتل و غارت گری اور ڈاکہ زنی وغیرہ, اس میں مجھے کوڑے لگا, ہزاروں کوڑے لگائے گئے, مگر میں باز نہیں آیا, اور آج بھی میں جیل میں ہوں اسی جرم میں, ڈاکہ زنی چوری قتل و غارت گری کے جرم میں ہی میں جیل میں ہوں, خوب کوڑے لگائے, خوب کوڑے کھائے, مگر میں باز نہیں آیا, اور دیکھو میں نے باطل کے لیے اتنی استقامت دکھائی ہے, تم تو حق کے لیے کوڑے کھانے جا رہے ہو, لہذا جمے رہو, اللہ کے ہاں تمہیں اجر ملے گا. اس پر فرمایا کہ ایک ڈاکو کا جملہ تھا جو قید تھا, اس نے میری ایسی ہمت افزائی کی کہ مجھے کوڑے کھانا, میرے نازک جسم پر کوڑے کھانا آسان ہو گیا. تو اس لیے میں اس کو دعا دے رہا ہوں, رحم اللہ ابو الحیثم, اللہ ابو الحیثم پہ رحم فرمائے کہ اس کے ایک جملے نے مجھے استقامت سے رکھا. اگر امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اس وقت فتویٰ دے دیتے کہ نہیں نہیں قرآن مخلوق ہے, تو ساری امت گمراہ ہو جاتی. اتنے بڑے امام نے جب فتویٰ دے دیا تو لوگ تو ان کے ہی پیچھے چلنے والے تھے. اس وقت وہ مستقیم رہے, استقامت سے رہے, اور اللہ نے اپنے دین کی اس طرح حفاظت فرمائی. اسی کو فرمایا گیا ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر, اللہ کبھی کبھی اپنے دین کی فاجر اور فاسق سے بھی حفاظت فرمائیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. لہذا ایک موقع پر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ ان لوگوں نے تو, ان حاکموں نے تو ظلم و جبر کی انتہا کر دی, لہذا آپ فتویٰ دیں, آپ ہماری قیادت کریں. فرمایا نہیں بھائی میں ایسا نہیں کر سکتا, صاف معذرت کر لی کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. اس لیے قتل و غارت گری کے فتنے میں جو سلامتی والا راستہ ہے وہ یہی ہے جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو روایت میں نے پچھلے جمعے سنائی کہ فتنوں کے دور میں جو چل رہا ہو وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے, اور جو بیٹھا ہوا ہو وہ چلنے والے سے بہتر ہے, جو لیٹا ہوا ہو وہ چلنے والے سے بہتر, جو چل رہا ہو وہ دوڑنے والے سے بہتر. لہذا بس یعنی جو عملاً جتنا دور ہو فتنوں سے اتنا ہی اچھا ہے. ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی غلط فہمی میں کچھ لڑائیاں ہوئیں. بہرحال ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے کہ اس میں حضرت علی حق پر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی. اجتہادی غلطی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی غور و فکر کرے معاملے میں اور اس کا فیصلہ غلط ہو جائے, لیکن بس یہ اجتہادی غلطی ہوئی تھی. یہی سلامتی کا راستہ ہے تاکہ صحابہ کا ادب رہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائیاں ہوئیں, دونوں طرف مسلمان بلکہ صحابہ تھے. اس وقت بھی بہت سے صحابہ نے اپنے آپ کو ان دونوں کی لڑائی سے علیحدہ رکھا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل کا معاملہ تو آج کل کا ہے, یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اس وقت بہت سے صحابہ ایسے تھے جو علیحدہ رہے, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح و صفائی میں مشغول رہے. بہت سے صحابہ ایسے تھے جو صلح و صفائی کی کوشش کرتے رہے. لہذا نماز حضرت علی کے لشکر میں جا کے پڑھتے تھے اور کھانا حضرت معاویہ کے لشکر میں جا کے کھاتے تھے. کسی نے پوچھا بھائی آپ کا کیا طرز عمل ہے, نماز آپ یہاں پہ جا کے پڑھتے ہیں حضرت علی کے پاس, اور کھانا جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو آپ حضرت معاویہ کے پاس جا کے وہاں کھانا کھاتے ہیں ان کے دسترخوان پہ. تو فرمایا نماز میں زیادہ یہاں مزہ آتا ہے, زیادہ جاندار نماز ہے, نورانیت والی اچھی نماز ہے, اور کھانا وہاں کا زیادہ مزیدار ہے, اس لیے وہاں چلا جاتا ہوں. صاف فرما دیا. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, یہ ایک سکھ شاعر کا شعر ہے, اشعار میں کسی نے پوچھا اے نائب رسول امی داما ذلکم، صدیق اور عمر کے زمانے میں چین تھا، فاروق عثمان کے بھی عہد میں لبریز تھا یہ خم، کیوں آپ ہی کے عہد میں جھگڑے یہ پڑ گئے، اپنی تو عقل ہو گئی اس مسئلے میں گم۔ تو حضرت علی کا جواب، یہ سکھ شاعر نے دیا، اسد الغابہ میں اس کی عربی بھی موجود ہے تاریخ کی روایت میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہنے لگے یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے؟ ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم، یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے؟ ان لوگوں کے جب یہ چین تھا، ان کے مشورہ دینے والے ہم ہیں، ہم تھے، اور ہمارے مشیر تم ہو جو کہتے ہو لڑو، چلو بس کچھ بھی ہو جائے، بعد میں کچھ ہو لڑو کسی طرح بھی، ایسا یہ تھوڑی ہوتا ہے کوئی۔ اس لیے فرمایا، کہنے لگے یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے؟ ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور فتنوں کے اس دور میں اپنے بچاؤ کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، اپنی اولاد اپنے نوجوانوں کے بچانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیے، یہ جو کہا جاتا ہے رجب کے مہینے کی جس نے مبارکباد دی وہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ دوسرے، یہ جو 27 رجب کی رات کو لوگ جاگتے ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، یہ تو تاریخی مشکوک ہے کہ کس تاریخ کو معراج ہوئی۔ معراج تو ہوئی ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے، مگر وہ تاریخ متعین نہیں۔ اور پھر اس رات میں جاگنا، یہ نہ صحابہ سے، نہ تابعین، نہ اولیاء اللہ سے، تبع تابعین سے کہیں سے ثابت نہیں۔ لہذا جو لوگ یہ جاگتے ہیں یہ بھی غلط، اگر اس کو عبادت، اس رات کو عبادت کے اس رات میں، جیسے لیلۃ القدر میں عبادت کرنا ضروری ہے، ایسے یہاں پر ضروری ہے، اس عقیدے کے ساتھ جاگنا یہ بالکل غلط ہے۔ اور روزہ رکھنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شب کا روزہ توڑوایا تھا اپنے دور میں، جس نے روزہ رکھ لیا تھا اس کو توڑوایا کہ کیوں روزہ رکھا، تو آپ اس سے ہی حقیقت سمجھ لیجئے کہ کیا ہے۔ لہذا بھائی، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، یہ دین سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور جو مسنون ہے دعا، وہ یہ ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ دعا پڑھنی چاہیے، ہم سب کو پڑھنی چاہیے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما دیجئے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والدہ کا بائی پاس ہے، اللہ تعالی ان کی والدہ کو صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ اے اللہ، ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کو اور پوری امت کو اے اللہ ہدایت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ فتنوں سے علیحدہ رہنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگا بغیر مانگے اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجئے۔ یہ بیماروں کو اے اللہ نیک اعمال کے لیے شفائے کامل نصیب فرما دیجئے۔ یہ جن خاتون کا بائی پاس ہے، اللہ ان کو خوب صحت عافیت اور تندرستی نصیب فرما دیجئے۔ ہم سب کی جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔